बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तलावत और उनका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समाअत फरमाएंगे और आलमी खबरों के बाद सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ पेश किया जाएगा। प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे और नात के बाद रोज़ का मुस्तकिल सिलसिलेवार प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा, जिसमें आज फरजंद रसूल खुदा तमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से अरायज शामिल रहेंगे। और सामिन इसी मरहले में हम आज, क्योंकि 25 रजबुल मरजब है और आज का दिन जो है वो शहादत तमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुतालिक है, इस मुनासिबत से हम वारिस इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना जल्ला ताला फ़रजहु शरीफ और आप तमाम सामिन की खिदमत में दिली ताज़ियत पेश करते हैं। सामिन प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद हमारा अगला प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समाअत फरमाएंगे और फिर आज के दिन की दुआ पर इस वक्त की नशरियात अपने अख्तिताम को पहुँच जाएंगी। सामिन, हमारी सुबह की पहली मजलिस की नशरियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस की नशरियात आप IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर भी बराह रास्त सुन सकते हैं। समाअत फरमाइए आलमी खबरें। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملی یکجہتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایران کے عوام نے بدخواہوں کی پروپیگنڈے پر توجہ دی ہے اور نہ ہی دیں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل پیش کر دیا۔ اور ہندوستان کی ریاست تری پورہ اسمبلی کے لیے آج یعنی جمعرات کو ووٹنگ ہوگی۔ پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملی یکجہتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے عوام نے بدخواہوں کے پروپیگنڈے پر توجہ دی ہے اور نہ ہی دیں گے۔ صبح مشرق آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ قومی اتحاد ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی ریلیوں میں ایرانی عوام کی بھرپور شرکت کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ ان کی مشارکت سے ڈرتا ہے، یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی اور اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کی مکمل حمایت کا ثبوت پیش کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ امریکی اور صہیونی میڈیا نے اپنے ابلاغیاتی تسلط کے ذریعے پوری کوشش کی کہ ایرانی عوام کی آواز دنیا کے دیگر قوموں تک نہ پہنچے، لیکن یہ آواز امریکہ، برطانیہ اور دشمن کے جاسوسی اداروں کے کانوں تک ضرور پہنچی ہے اور پہنچنا بھی چاہیے تھی۔ ایران کے بارے میں دشمن کے پروپیگنڈے کو کذب محض قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایران بند گلی میں ہے اور اسلامی جمہوریہ کے پیر اکھڑ چکے ہیں۔ آپ نے استفسار کیا کہ اگر ایران بند گلی میں ہے اور اس کے پیر اکھڑ چکے ہیں تو پھر اس کو جھکانے کے لیے اتنی بھاری سرمایہ کاری کیوں کی جا رہی ہے؟ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران نے پچھلے 3 عشروں کے دوران کافی ترقی کی ہے۔ آپ نے ایران کی دفاعی توانائیوں اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کے بارے میں کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران نے صنعتوں، انفراسٹرکچر اور ڈیم سازی اور بہت سے دوسرے شعبوں میں دفاع سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، لیکن دشمن ان شعبوں میں ترقی سے انکار اور دفاعی معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے واضح کیا کہ عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ایران نے دفاعی معاملات پر بھی پوری توجہ دی ہے اور قرآنی احکامات کے مطابق آئندہ بھی اس میدان میں ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے عوام نے بدخواہوں کے وسوسے پر توجہ دی ہے، نہ دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طاقتور ایران کی جانب سے اٹھائے جانے والے ہر قدم دشمنوں میں تلملاٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ قومی اتحاد ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے، البتہ ملک میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا اور اس پر مباحثہ اور مناظرہ اچھی بات ہے، مگر اختلاف رائے کو تنازع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے اس خطے میں امن کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے۔ بدھ کو بیجنگ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے قدیم شاہراہ ریشم کے ذریعے دونوں ملکوں کے تعلقات کے شاندار ماضی کا ذکر کیا۔ صدر ایران نے چین کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں شاہراہ ریشم کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک اہم تجارتی شاہراہ نہیں تھے، بلکہ اس شاہراہ نے دنیا کے مختلف معاشروں اور سماجوں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ صدر ایران نے بات زور دے کر کہی کہ ایشیا عالمی تبدیلیوں کا مرکز ہے اور اس خطے کی سلامتی کو یقینی بنائے رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دنیا ایسے نئے نظام کی متقاضی ہے جس میں حقیقی معنوں میں کثیر الفریقی تعلقات، زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی اور اتحاد قائم ہونا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر ایران اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر پیر کی رات بیجنگ پہنچے۔ دونوں ملکوں کے صدور نے تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کے فروغ کے عزم کو ظاہر کیا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی اور صدر شی جن پھنگ کی ملاقات کے موقع پر ایران اور چین کے درمیان تعاون کے 20 سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ صدر ایران کے دورے چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بھی ایک دوسرے سے ملاقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران اور پاکستان کی پانچویں مشترکہ سرحدی گزرگاہ کا سراوان علاقے میں افتتاح ہو گیا۔ ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان کے سرحدی بازاروں کے سربراہ مبین علی میر نے کہا ہے کہ سراوان سرحدی گزرگاہ دونوں ممالک کے مابین اتحاد اور برادری میں فروغ کا باعث ہے، جس سے دونوں ممالک کے عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم ہوں گے اور علاقے کی سلامتی کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ان سرحدی مارکیٹوں کی بنیاد عوام کی مدد سے ہی ڈالی گئی اور بہت جلد علاقے کی معیشت میں فروغ آئے گا۔ مبین علی میر نے بتایا کہ ان سرحدی گزرگاہوں اور مارکیٹوں کی مدد سے پورے خطے کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسٹریٹجک عالمی پوزیشن بھی خطے میں خوشحالی لانے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ واضح کے سراوان سرحدی گزرگاہ کے افتتاحی پروگرام میں ایران اور پاکستان کے عہدیداروں سمیت علاقے کے قبیلوں کے سرداروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل پیش کر دیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2023 پیش کرنے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ کابینہ نے 170 ارب روپے ٹیکس کے مالیاتی بل کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے عام چیزوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے بڑھا کر 18% اور پرتعیش اشیاء پر 25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ شادی حالوں کی تقریبات کے بلوں پر 10% ٹیکس لگایا جائے گا اور سگریٹ نیز مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بڑھائے گی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم 40 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب کرنے اور کسانوں کو زراعت کے فروغ کے لیے 2000 ارب روپے کا پیکج دینے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستانی میڈیا نے وفاقی حکومت کے ضمنی مالیاتی بل کے نتائج پر تشویش کا اظہار کیا اور بعض ماہرین کے حوالے سے کہا ہے کہ اس سے پاکستانی عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 22.20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17.20 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9.68 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 196.68 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 12.90 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 202.73 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رات کے 12 بجتے ہی ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہندوستان کی ریاست تریپورہ اسمبلی کے لیے آج یعنی جمعرات کو ووٹنگ ہوگی۔ تقریباً ایک مہینے سے چلی آ رہی انتخابی تشہیرات کا شور منگل کو تھم گیا تھا۔ آج 8 اضلاع کے 60 اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ اس کے لیے 31 خاتون امیدواروں سمیت مجموعی طور پر 269 امیدوار میدان میں ہیں۔ پرامن رائے دہی کے لیے چپے چپے پر سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. الیکشن آفیسرس نے کہا ہے کہ مرکزی مسلح پولیس فورس سی اے پی ایف، تریپورہ اسٹیٹ رائفلز ٹی ایس آر اور ریاستی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. چیف الیکٹورل آفیسر کرن گیتے کے مطابق تریپورہ کی حتمی ووٹر لسٹ میں 28,13,478 ووٹرز ہیں. سی ای او کے مطابق تریپورہ اسمبلی میں اس مرتبہ حکمراں بی جے پی نے سب سے زیادہ امیدوار 55 کھڑے کیے ہیں، جبکہ اس نے اتحادی پارٹنر آئی پی ایف ٹی کو 5 سیٹیں دی ہیں. بائیں بازو کانگریس اتحاد میں بائیں محاذ نے 47 امیدوار کھڑے کیے، جبکہ اتحاد کے تحت کانگریس کو 13 سیٹیں ملی ہیں. اس کے علاوہ ٹپرا موتھا پارٹی نے 42 اور ترنمول کانگریس نے 28 امیدوار کھڑے کیے. اس بار 58 آزاد امیدوار اور مختلف چھوٹی جماعتوں کے 14 امیدوار بھی میدان میں ہیں. الیکشن کا نتیجہ 2 مارچ کو آئے گا. اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق 90 لاکھ شامی شہری 9 دن قبل آنے والے زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں. یہ ایسی حالت میں کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے کی زد میں آ کر 40,000 افراد کی جان جا چکی ہے. اقوام متحدہ نے تمام ممالک سے شام کے زلزلہ زدگان تک فوری امداد کی رسائی کی اپیل کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے منگل کے روز اعلان کیا کہ شام میں فوری امداد کاروائی کے لیے امدادی کاروائی کے لیے 39,70,000 ڈالر پر مشتمل رقم کی ضرورت ہے. متعدد امریکی حکام نے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے بعض عہدیداروں کے مقابلے میں خود کی سیکورٹی پر ہونے والے کم اخراجات پر تنقید کی اور ایک احتجاجی مراسلہ امریکی پولیس اور سیکورٹی اداروں کے نام لکھا ہے. میڈیا کو حاصل ہونے والے دستاویز کے مطابق متعدد امریکی اہلکاروں نے امریکی پولیس اور سیکورٹی اداروں کو احتجاجی خط لکھا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اہلکاروں کی سیکورٹی کے مقابلے میں اپنی ذاتی سیکورٹی پر ہونے والے کم اخراجات پر تنقید کی گئی ہے. اس خط میں، جس کی ایک کاپی امریکی فیڈرل پولیس ایف بی آئی میں ایران ڈیسک کے سربراہ جان کٹر کو بھی فراہم کی گئی تھی، ایران کی جانب سے سخت جوابی کاروائی کے بارے میں ان کی تشویش کی شدت کو ظاہر کیا گیا. اس خط میں کہا گیا کہ ایران کی دھمکیوں کے بعد امریکہ کا سرکاری ردعمل امید افزا لیکن زیادہ تر لسانی ہے، اور ایران کے بڑھتے ہوئے اور نہ رکنے والے اشتعال انگیز اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باز آنے والا نہیں، حتیٰ وہ تیزی سے مخاصمانہ اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس خط کو لکھنے والوں نے جنرل شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے اقدامات کی شدت پر اپنے خوف و ہراس اور گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران کی پراکسی ملیشیا مشرق وسطی میں امریکی افواج پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایرانی حکام امریکہ کے اندر اور دنیا کے دیگر مقامات پر دہشت گردانہ کاروائیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں صدر ایران کے دورے چین کے تناظر میں گفتگو کریں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر چین کے 3 روزہ دورے پر ہیں. ان کے اس دورے پر دوستوں اور دشمنوں دونوں کی نگاہیں ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس دورے کی اہمیت کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
ایران اور چین کے صدور نے دنیا میں یونیپولرزم کی ہر سطح پر مخالفت کا عزم ظاہر کرتے ہوئے تہران بیجنگ تعلقات کے فروغ کو ضروری قرار دیا ہے. صدر ایران 3 روزہ سرکاری دورے پر پیر کی شام بیجنگ پہنچے تھے، جہاں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا. اس موقع پر دونوں ملکوں کے 20 سے زائد سمجھوتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے. قابل ذکر ہے کہ اقتصاد اور خزانہ، خارجہ امور، پیٹرولیم، صنعت اور زراعت کے وزراء اور سینٹرل بینک کے سربراہ اس دورے میں صدر مملکت رئیسی کے ساتھ چین کے دورے پر ہیں. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران و چین کے اسٹریٹجک شراکت کی جامع دستاویز کو تعلقات کی توسیع کے لیے دونوں ممالک کے عزم کا مظہر قرار دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایران اور چین کے تعلقات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے دستاویز کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ اور پائیداری میں مؤثر قرار دیا۔ چین اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا سالانہ حجم 25 ارب ڈالر کے برابر ہے، جبکہ عالمی نظام میں تبدیلیوں کے بارے میں دونوں ملکوں کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی اور عالمی تبدیلیوں اور تغیرات کے تناظر میں صدر ایران کے دورے چین کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے جب دونوں ممالک انتہائی حساس دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک جانب چین اور امریکہ کے تعلقات، تجارت، ٹیکنالوجی، فوجی اور سیکورٹی مسائل اور خاص طور سے بیلونوں کے معاملے پر کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہیں، تو دوسری جانب ایران کو مغرب اور امریکہ کی جانب سے پابندیوں اور دباؤ کا سامنا ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں اس وقت ایشیا کی جانب ہیں۔ آنے والی صدی ایشیا کی صدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک ایشیا کے امن کو خراب اور خطے کے ملکوں کے تعلقات میں رخنہ اندازی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ ایک سال سے جاری جنگ یوکرین بھی مغرب کی اسی سوچ کا نتیجہ ہے، جو وہ ایشیا کو دنیا کے معاملات میں مرکزی کردار ادا کرنے سے روکنے کی غرض سے انجام دے رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایران اور چین جیسے ممالک کے درمیان قریبی تعلقات اور تعاون کا فروغ دنیا میں امریکہ اور مغربی دنیا کی بالادستی اور یونی پولرزم کے مقابلے میں بند باندھ سکتا ہے۔
جی ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے مغرب کے مقابلے میں مشرق کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ ایران کا نظریہ ہے کہ طاقتور مشرق ہی امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے غیر قانونی، سامراجی اور تسلط پسندانہ ارادوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ ایران کے نقطہ نگاہ سے مشرق میں نہ صرف مغرب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی پوری صلاحیت پائی جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا کو مغرب سے بے نیاز بنا دینے کی توانائی بھی مشرق میں موجود ہے۔ ایران نے مختلف شعبوں میں اپنی تیز رفتار ترقی اور خود کفالت سے ثابت کر دیا ہے کی ترقی کے لیے مغربی طاقتوں کی حمایت اور تعاون ضروری نہیں ہے، بلکہ ان سے بے نیاز ہو کر اور ان کی تمام تر دشمنیوں اور پابندیوں کے باوجود مثالی ترقی اور خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران باہمی احترام کی بنیاد پر غاصب صہیونی ریاست جیسی چند ایک حکومتوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کے ساتھ روابط کا خیر مقدم کرتا ہے، اور چین ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے ایران کے اس نظریے کی اہمیت کو سمجھا ہے اور باہمی احترام کی بنیاد پر روابط اور تعاون بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن صدر ایران کے موجودہ دورے چین پر پوری دنیا کی نگاہیں، عالمی میڈیا نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کی اہمیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دور رس علاقائی اور عالمی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر ایران کے دورے چین کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کے سربراہ کا کسی دوسرے ملک کے کا ایک معمولی دورہ ہے یا اس کو غیر معمولی دورہ کہا جائے گا؟
میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور صدر ایران کے دورے چین کے حوالے سے میں چند نکتے میں بیان کرنا چاہوں گا، جس میں ایک یہ ہے کہ ایران اور چین کے دو طرفہ تعلقات کا معاملہ سب سے اہم ہے، کہ دو سال قبل دونوں ممالک نے ایک جامع تعاون کے سمجھوتے کی دستاویز تیار کی تھی جس پر دستخط ہو چکے ہیں, اور یہ سفر جو انجام پا رہا ہے اس کا ایک اہم مقصد بھی اسی دستاویز کو عملی جامع پہنانے کی راہوں کا جائزہ لینا ہے, اور اس پر ایران اور چین کے اعلی عہدیداروں کے درمیان جو آج ملاقات ہوئی ہے اور کل ملاقاتیں ہوئیں اس میں 20 معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں, جس سے اس دورے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دورہ کس حد تک اسٹریٹجک دورہ ہے, اور یہ ایک اور جو نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دورے کا وقت ہے. علاقے کی صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایران کی جو علاقائی رجحان ہے اس میں اضافہ ہے. ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن ملک ہے, لہذا ایک اس تنظیم کے ایک اہم رکن ملک کی حیثیت سے بھی ایران کے صدر کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دوسرے یہ کہ ایران اور چین تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دونوں کے درینہ تعلقات ہیں, لہذا اس دورے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. دوسرے یہ کہ علاقائی جو تغیرات اور تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایران اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, اور یہ دورہ ان تعلقات اور روابط کو شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرے میں آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی اہم ہے, جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انتہا پسندی کا مقابلہ اور تجارتی روابط کا فروغ اور سیکورٹی کے مسائل اس میں سر فہرست ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو اس دورے کی عالمی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان یونی پولرزم کے مقابلے میں دونوں ملکوں کے نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے, کیونکہ ایران بھی اس کا مخالف ہے, چین بھی اس کا مخالف ہے. ایران اور چین دونوں ملٹی لٹرلزم کے حامی ہیں کہ عالمی سطح پر کثیر القطبی نظام تشکیل پانا چاہیے, پر ایران اور چین کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوگا.
اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر رحمت حاجی مینی صاحب کے شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے در پہلے.
اور سامعین, پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو، ورنہ دو برابر خدا کی معصیت میں خرچ ہو جائے گا۔ سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شیعوں کے ساتویں امام ہیں۔ آپ کا نام موسیٰ اور لقب کاظم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک با فضیلت و با کرامت خاتون ہیں کہ جن کا نام حمیدہ ہے، اور آپ کے والد بزرگوار شیعوں کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابوا کے مقام پر، کہ جو مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے، اس دنیا میں تشریف لائے اور سن 183 ہجری قمری میں شہید ہو گئے۔ سن 148 ہجری قمری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ مندرجہ ذیل خلفہ آپ کے ہم عصر تھے منصور دوانیقی، محمد معروف مہدی ہادی اور ہارون رشید۔ اس زمانے کے حالات و واقعات کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کا گرم اقدام اور ایسا پروگرام انجام دینے کی صلاح نہیں تھی، جس سے متعلق منصور کی حکومت شروع ہی سے حساس تھی۔ اس وجہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی علمی کاوشوں کو آگے بڑھایا اور ایک حوزہ علمیہ تشکیل دیا۔ بہت سے بزرگ شاگردوں اور با علم و فضیلت افراد کی تربیت کی۔ تاریخ تشیع کے عظیم محدث و مفکر سید ابن طاووس لکھتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص شیعہ اور خاندان ہاشمی کے افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ کے زرین اقوال اور وہاں پر موجود افراد کے سوالوں کے جوابات کو لکھتے تھے، اور آپ جو حکم صادر فرماتے تھے اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ عظیم مورخ سید امیر علی لکھتے ہیں، سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لیکن آپ کا علمی مدرسہ بند نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بیٹے اور جانشین فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی رہبری میں آگے بڑھا اور محفوظ رہا۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے نہ صرف علمی لحاظ سے اس وقت کے تمام علمی رجال اور علماء کو اپنے تحت الشعاع میں قرار دیا، بلکہ اخلاقی فضائل اور انسانی برجستہ صفات کے لحاظ سے بھی آپ کی شخصیت اس قدر زبان زدے خاص و عام تھی کہ جو عالم بھی آپ کی پرافتخار زندگی سے آشنائی رکھتا تھا، وہ آپ کی اخلاقی شخصیت کے سامنے سر تعظیم خم کر لیتا تھا۔ اہل سنت کے مشہور محدث اور عالم دین ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد کے علوم کے وارث اور بہت زیادہ افضل و اکمل تھے۔ آپ کی بہت زیادہ عفو و بخشش نے آپ کو کاظم کا لقب دیا، اور آپ کے زمانے میں کوئی بھی علم و معارف اور آپ کی عفو و بخشش میں آپ کے برابر نہیں تھا۔ دوسری جانب ہارون رشید اپنے وسیع اور قدرت مند طاقت کے باوجود اس بات کا احساس کرتا تھا کہ ابھی بھی لوگوں کے دل ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت ناراض رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے امام کے اس اثر و رسوخ کو ختم کر دے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ روزانہ اس سے کہا جائے کہ لوگ اپنے اسلامی ٹیکس کو مخفی طور پر موسیٰ ابن جعفر کو دے دیتے ہیں اور اپنے اس عمل سے حقیقت میں ہارون رشید کی حکومت کو اصلی حکومت نہیں سمجھتے اور عباسی حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے جب خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہنے لگا، تم ہی ہو جن کی لوگ چھپ چھپ کر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دلوں کے امام ہیں اور تم جسموں کے۔ ہارون واضح طور پر اپنے آپ کو مقام رسالت سے منتسب کرتا تھا اور جب بھی موقع غنیمت سمجھتا تھا اس کو بیان کرتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آیا اور زیارت کے لیے روضہ مقدس نبوی پر حاضر ہوا۔ اس وقت اس کے گرد قریش اور دیگر قبائل عرب موجود تھے، نیز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ ہارون رشید نے حاضرین پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے قبر مبارک کی طرف رک کر کے کہا، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، اے ابن عم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو آپ پر اے میرے پدر بزرگوار۔ یہ سن کر ہارون کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور بے اختیار کہنے لگا کہ واقعاً یہ افتخار ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مقام رسالت سے منتسب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ ان بزرگواروں کے اولاد پیغمبر ہونے سے انکار کرتا تھا۔ ایک روز ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی ذریت ہیں، حالانکہ آپ علی کی اولاد سے ہیں اور ہر شخص اپنے دادا سے منتسب ہوتا ہے، نانا سے منتسب نہیں ہوتا۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو جس طرح محض اپنی والدہ کی نسبت سے ذریت انبیاء میں ملحق ہوئے، اسی طرح ہم بھی اپنی مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے جناب رسول خدا کی ذریت قرار پائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو مباہلے کے وقت پیغمبر اسلام نے سوائے علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کے کسی کو نہیں بلایا، اور بفہوائے ابنانا حضرت حسن و حسین ہی رسول اللہ کے لیے بیٹے قرار پائے۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید سے بہت ہی مفصل مناظرہ انجام دیا اور اس کے اس سوال کے جواب میں کہ تم اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہو، فرمایا، اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں اور تمہاری بیٹی سے رشتہ بھیجیں تو کیا تم اپنی بیٹی کی پیغمبر اسلام سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا، صرف شادی ہی نہیں کروں گا بلکہ اس رشتے پر تمام عرب و عجم پر افتخار کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ بات میرے متعلق صادق نہیں ہے، کیونکہ نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی سے رشتہ بھیج سکتے ہیں اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کی نسل سے ہوں اور یہ شادی حرام ہے، لیکن تو ان کی نسل سے نہیں ہے۔ ہارون نے کہا، آفرین، کامل طور پر آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ ایک روز فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون کے بہت ہی عظیم الشان محل میں بلایا گیا۔ ہارون جو کہ قدرت اور حکومت کے نشے میں مست و مگن تھا، اپنے قصر کی طرف اشارہ کر کے تکبر سے کہنے لگا، یہ قصر کس کا ہے؟ اس جملے سے وہ اپنی حکومت اور قدرت کو امام کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کے پر زرق و برق قصر کی طرف توجہ کیے بغیر بہت ہی صراحت کے ساتھ فرمایا، یہ گھر فاسقوں کا گھر ہے، جن کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا ہے، میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے۔ ہارون اس جواب سے بہت ناراض ہوا اور اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے کہنے لگا، پھر یہ گھر کس کا ہے؟ امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اگر حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ گھر ہمارے ماننے والوں کا حق ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مخفی رکھنے کے لیے مختلف زندانوں میں بھیجا گیا۔ ہارون نے حاکم بصرہ کو حکم دیا کہ امام کو بصرہ کے زندان میں ڈالا جائے۔ اس زمانے میں بصرہ کا حاکم عیسیٰ ابن جعفر ابن منصور تھا۔ عیسیٰ نے ایک سال تک امام علیہ السلام کو بصرہ کے زندان میں رکھا۔ اسی کے دوران ہارون نے عیسیٰ کو خط لکھا کہ امام علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کر دے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس آخری قید خانے میں قید کیا گیا تھا، اس کا زندان بان انتہائی سنگ دل تھا جس کا نام سندی بن شاہیک تھا۔ اس زندان میں امام پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا اور بالآخر ہارون رشید کے حکم پر ایک سازش کے ذریعے امام کو زہر دے دیا گیا اور 3 دن تک سخت رنج و تاب برداشت کرنے کے بعد 55 برس کی عمر میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور آپ کو کاظمین میں دفن کر دیا گیا، اور آپ کے چاہنے والے دور دراز کا سفر کر کے آج بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، جس میں فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عرائض پیش کی گئی۔ ہم اس مناسبت سے ایک مرتبہ پھر آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، پھر آج کے دن کے دعا، پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 بہمن، 25 رجب اور 16 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 25 رجب سن 183 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سن 128 ہجری قمری میں ہوئی تھی۔ آپ نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد ماجد حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ گزاری اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ علیہ السلام کے علم سے فیضیاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جدوجہد بھی جاری رکھی۔ سر انجام عباسی خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا۔16 فروری 1845 کو مشہور مورخ، محدث اور ادیب ابو عبداللہ محمد بن سعد نے وفات پائی۔ وہ تاریخ اسلام میں ابن سعد کے نام سے معروف ہیں۔ وہ 784 میں بصرے میں پیدا ہوئے تھے، تاہم عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ ابن سعد نے طبقات کے نام سے 2 کتابیں تحریر کیں جو طبقات صغیر اور طبقات کبیر کے نام سے معروف ہوئیں۔ طبقات کبیر، جو اب طبقات ابن سعد کے نام سے معروف ہے، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر اصحاب، تابعین اور تبع تابعین میں مؤلف کے عہد تک کی اہم شخصیات کے تذکرے درج ہیں۔16 فروری 1918 کو لتھوانیا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن ماسکو نے دوبارہ روس کے ساتھ اس کے الحاق کا مطالبہ کیا اور 1940 میں روس کو اپنے اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے 3 سال سے زیادہ عرصے تک لتھوانیا پر قبضہ کیے رکھا، پھر جنگ کے اختتام پر روس کا دوبارہ اس پر قبضہ ہو گیا۔ 1980 کے عشرے میں روس کی پالیسیوں میں تبدیلی آنے اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد اس ملک کی خود مختاری کا راستہ ایک بار پھر ہموار ہوا۔16 فروری 1946 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے پہلی مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا۔ اس سال سابق سوویت یونین کے نمائندے نے سلامتی کونسل کی ایک تجویز کی مخالفت کی اور اس طرح پہلی مرتبہ روس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے صرف 5 مستقل ممبروں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1945 میں یالٹا کانفرنس میں سابق سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ نے ویٹو کی تجویز کی منظوری دی اور بعد میں اقوام متحدہ کے منشور میں اسے شامل کیا گیا۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 16 فروری 1984 عیسوی کو لبنان کے شہر حبشید کے امام جمعہ شیخ راغب حرب کی صہیونی فوج کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ ان کا شمار اس علاقے کے مجاہد علماء میں ہوتا تھا۔ شہادت سے پہلے شہید راغب کو صہیونی حکومت کے خلاف جہاد اور جنوبی لبنان کے عوام کو غاصب صہیونیوں کے خلاف جدوجہد کی دعوت کے جرم میں صہیونیوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن جبل عمل کے عوام کی وسیع پیمانے پر ہڑتال کی وجہ سے ان کو رہائی ملی۔ شیخ راغب حرب کی تدفین کے موقع پر حبشید علاقے کے نوجوانوں اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں جنوبی لبنان کے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔16 فروری 1991 عیسوی کو حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ حملہ صہیونی حکومت کے ان دسیوں حملوں کی ایک کڑی تھا جو اس نے منصوبہ بند طریقے سے لبنانی اور فلسطینی مجاہدین کے خلاف انجام دیے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی کی شہادت نے عالم اسلام کو سوگوار کر دیا اور صہیونی حکومت کے اس دہشت گردانہ اقدام پر مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس غم انگیز واقعے میں سید عباس موسوی کی زوجہ، ان کا 6 سالہ بچہ اور ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے، مگر صہیونی حکومت کے اس جرم پر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد اداروں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ انہوں نے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اس قتل کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ سمعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الی و بحرمة القرآن اعتمد علی و بمحمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدی فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها الا كرمك ولا يطيقها الا نعمك سلامتن اقوى بها على طاعتك وعبادتن استحق بها جزيل مثوبتك وسعتن في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.